پاکستان میں اس وقت رات کے 8، بھارت میں 8:30، اور یہاں ہماری اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ۔ پاکستان کے قبائلی علاقوں میں فوج کی تازہ فضائی کاروائیوں میں کم از کم 25 مشتبہ دہشت گرد مارے گئے ہیں۔ فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR سے جاری ہونے والے ایک بیان کے مطابق کاروائیاں بدھ کو جنوبی وزیرستان میں سندیلا اور خیبر ایجنسی کی وادی تیرہ میں کی گئیں۔ بیان کے مطابق ان کاروائیوں میں دہشت گردوں کے ساتھ ٹھکانے بھی تباہ کر دیے گئے۔ امریکی میرین کور کے ایک اہلکار نے کہا ہے کہ پاک افغان سرحد پر دہشت گردی کے خلاف پاکستان مؤثر کاروائی کر رہا ہے۔ یہ بات ڈائریکٹر جنرل ڈیفنس انٹیلیجنس ایجنسی لیفٹیننٹ جنرل وینسنٹ اسٹیورڈ نے کانگریس کی آرمڈ فورسز کمیٹی کی سماعت میں پیش کردہ رپورٹ میں کہی، جس کا اجلاس بدھ کو ہوا۔ انہوں نے اس بات کی تصدیق کی کہ پاکستانی فوج قبائلی علاقے اور صوبہ خیبر پختونخوا میں بدستور تعینات ہے، اور یہ کہ نارتھ وزیرستان میں جاری بری کاروائیوں کے ذریعے ریاست مخالف مسلح جنگجوؤں کا ان کے محفوظ ٹھکانوں میں صفایا کر دیا گیا ہے۔ انہوں نے اس توقع کا اظہار کیا کہ پاکستانی فوج سن 2015 میں بھی ان مسلح جنگجوؤں کو ان کے گڑھ میں نشانہ بناتی رہے گی۔ افغانستان کی سیکیورٹی فورسز نے پاکستان سے متصل افغان پہاڑی علاقے میں ایک آپریشن میں 18 عسکریت پسندوں کو ہلاک کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ اطلاعات کے مطابق یہ آپریشن پہاڑی صوبے ننگرہار میں کیا گیا۔ یہ علاقہ حالیہ مہینوں میں فضائی کاروائیوں کا بھی محور رہا ہے۔ ننگرہار صوبے کے پولیس سربراہ کے ترجمان حسرت حسین مشق خیل نے کہا کہ اس آپریشن کے دوران 26 عسکریت پسند زخمی بھی ہوئے ہیں، جبکہ 4 کو گرفتار کیا گیا ہے، جن میں 3 کا تعلق پاکستان سے بتایا جاتا ہے۔ سری لنکا کی حکومت نے اعلان کیا ہے کہ صدر میتری پالا سری سینا رواں ماہ کے وسط میں بھارت کا دورہ کریں گے، جو صدارت کا منصب سنبھالنے کے بعد ان کا پہلا غیر ملکی دورہ ہوگا۔ سری لنکن حکومت کے ایک اہلکار نے اخبار خبر رساں ایجنسی رائٹرز کو بتایا کہ اپنے 2 روزہ دورے کے دوران صدر سری سینا بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی اور اعلی حکام سے ملاقاتیں کریں گے۔ چین کے ایک اخبار نے خبر دی ہے کہ شام اور عراق میں سرگرم شدت پسند گروہ داعش نے ان 3 چینی عسکریت پسندوں کو ہلاک کر دیا ہے، جنہوں نے اس گروپ کو چھوڑ کر فرار ہونے کی کوشش کی تھی۔ چین کے ایک سرکاری اخبار دی گلوبل ٹائمز کے مطابق یہ تینوں ان 120 عسکریت پسندوں میں شامل تھے، جنہیں گزشتہ 6 ماہ کے دوران داعش نے روگردانی کرنے کی پاداش میں ہلاک کیا ہے۔ اس خبر میں ان تفصیلات کو ایک کرد سیکیورٹی عہدیدار سے منسوب کیا گیا، جس نے اپنا نام ظاہر نہ کرنے پر یہ معلومات فراہم کی۔ امریکہ کے وزیر خارجہ جان کیری اور ایران کے وزیر خارجہ جواد ظریف ہفتے کے روز میونخ میں ملاقات کر رہے ہیں، جہاں وہ ایران کے جوہری پروگرام پر مذاکرات کے بارے میں بات چیت کریں گے۔ امریکی محکمہ خارجہ کے ایک سینئر سفارتکار نے اس بات چیت کے بارے میں کہا کہ یہ پچھلے ماہ اس موضوع پر ہونے والی ملاقاتوں کا تسلسل ہے۔ ایران اور 6 ملکی بین الاقوامی گروپ کی کوشش ہے کہ 24 مارچ تک معاہدے کے لیے کوئی ڈھانچہ تیار کر لیا جائے۔ ایران کے جوہری تنازع پر معاہدہ طے کرنے کی حتمی تاریخ 1 جولائی مقرر کی گئی ہے۔ بدھ کو دنیا بھر میں سرطان سے آگہی کا عالمی دن منایا گیا، جس کا مقصد یہ آگہی عام کرنا تھا کہ سرطان سے بچاؤ اور اس کا علاج ممکن ہے۔ دنیا بھر میں سرطان کے مرض سے نبرد آزما ہونے کے لیے سرطان کا قلقامہ کرنے سے متعلق عالمی ادارے UICC ہر سال 4 فروری کو عالمی ادارے صحت WHO اور سرطان پر تحقیق کے عالمی ادارے IARC کے تعاون سے یہ دن مناتا ہے۔ دن منانے کا مقصد یہ ہے کہ عوام اور حکومتوں میں یہ آگاہی پیدا کی جائے کہ کس طرح احتیاط، جلد تشخیص، علاج اور توجہ سے سرطان کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے۔ حقائق کے منافی یا کسی اور کی کارکردگی کو اپنے نام سے منسوب کرنے کا فعل کچھ نیا نہیں ہے، اور ایسے ہی بے شمار واقعات عالمی سطح پر رونما ہو چکے ہیں۔ اس طرح کا ایک تازہ واقعہ بدھ کو امریکہ میں اس وقت سامنے آیا جب ایک ٹیلی ویژن چینل NBC نیوز کے مشہور میزبان برائن ولیمز نے اعتراف کیا کہ انہوں نے سن 2013 میں عراق جنگ کی کوریج میں حملے کا نشانہ بننے سے متعلق غلط بیانی سے کام لیا تھا۔ خبریں ختم ہوئیں۔ We'll be right back.
وائس آف امریکہ واشنگٹن کے ان دا نیوز پروگرام میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کی میزبان نفیسہ ہود بھائی. ہم ان دا نیوز پروگرام آج پاکستان اور بھارتی کشمیر میں کشمیریوں کے قومی یکجہتی دن منائے جانے کی خبر سے شروع کریں گے. آگے چل کر ہم بنگلہ دیش سے پاکستانی سفارتکار کی بے دخلی, بلوچستان میں سعودی عرب کے شاہی خاندان کی جانب سے تلور کا شکار, اور آخر میں پاکستان کو آئی ایم ایف قرضوں کے ملنے پر بات کریں گے. اور اس وقت پروڈیوسر بتا رہی ہیں کہ اس پہلے موضوع پر یعنی کشمیر ڈے منائے جانے پر اس وقت ہمارے ساتھ مظفر آباد سے سینئر کشمیری رہنما سردار خالد ابراہیم خان ہیں, جبکہ سری نگر سے سیاسی تجزیہ کار نور احمد بابا ہیں. آپ دونوں حضرات سے ابھی بات کرتی ہوں, لیکن آئیے سب سے پہلے سنتے ہیں اس موضوع پر ایک رپورٹ. پیش کر رہے ہیں روشن مغل.
پاکستان کے وزیر اعظم نے کہا ہے کہ مسئلہ کشمیر کا حل جنوبی ایشیا میں امن کا ضامن ہے اور اعتماد کے دیرینہ فقدان کو دور کر کے اس مسئلے کو حل کیا جا سکتا ہے. جمعرات کو پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں قانون ساز اسمبلی اور کشمیر کونسل کے مشترکہ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ پاکستان کشمیریوں کے حق خود ارادیت کی سیاسی اور سفارتی حمایت کے عزم پر قائم ہے اور اس مسئلے کے حل کے لیے اس نے عالمی سطح پر اپنے موقف کو بھرپور طریقے سے اجاگر کیا ہے. وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان بھارت کے ساتھ بامعنی مذاکرات کے ذریعے مسئلہ کشمیر کو حل کرنے کا خواہاں ہے, کیونکہ وہ خطے میں دیرپا امن کے لیے ناگزیر ہے.
ہم نے حق خودارادیت کے جائز مطالبے کی حمایت کرتے ہوئے ہمیشہ بامعنی اور نتیجہ خیز مذاکرات کی ضرورت پر زور دیا. یہ اور بات ہے کہ بھارت تاخیری حربے استعمال کرتا رہا ہے. پاکستان ایک واضح موقف رکھتا ہے کہ اس خطے میں دیر پا امن کا قیام مسئلہ کشمیر کو حل کیے بغیر ناممکن ہے, اور کشمیر کو شامل کیے بغیر پاکستان مذاکرات کے کسی ایجنڈے کو مکمل نہیں سمجھتا. دنیا پر ہمارا موقف واضح ہو رہا ہے کہ بھارت اور پاکستان میں بسنے والے 150 کروڑ انسانوں کا مستقبل مسئلہ کشمیر کے پرامن حل سے وابستہ ہے.
بھارت بھی پاکستان کے ساتھ تمام تصفیہ طلب معاملات کو مذاکرات کے ذریعے حل کرنے کی بات کرتا ہے, لیکن وہ مسئلہ کشمیر کے بجائے دہشت گردی کو مذاکراتی ایجنڈے میں سرفہرست رکھنے پر اصرار کرتا ہے. 1947 میں تقسیم برصغیر کے وقت سے ہی کشمیر کا علاقہ پاکستان اور بھارت کے درمیان متنازع ہے, جس کا ایک حصہ پاکستان جبکہ ایک بھارت کے زیر انتظام ہے. پاکستان کشمیر کے مسئلے کو اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق یہاں کی عوام کے استصواب رائے کی حق کے ذریعے حل کا خواہاں ہے, جبکہ بھارت کا موقف ہے کہ اس علاقے کا الحاق اس کے ساتھ ہو چکا ہے اور یہ اس کا حصہ ہے. 1990 سے ہر سال 5 فروری کو پاکستان میں کشمیری عوام کے ساتھ ہزار یکجہتی کے لیے یہ دن منایا جاتا ہے. جمعرات کو پاکستان میں عام تعطیل تھی, جبکہ اس دن کی مناسبت سے چھوٹے بڑے شہروں میں مختلف تقاریب اور سیمینار کا اہتمام بھی کیا گیا. کشمیر کے علاوہ پاکستان کی مختلف سیاسی جماعتوں نے بھی اس دن کی مناسبت سے ریلیوں کا اہتمام کیا, جس میں مسئلہ کشمیر کو کشمیری عوام کی امنگوں کے مطابق حل کرنے کی اہمیت پر زور دیا گیا. روشن مغول, وائس آف امریکہ, مظفر آباد.
جی, اور ہم ابتدا کرتے ہیں سردار خالد ابراہیم خان سے. اور خان صاحب, آپ کو خوش آمدید.
جی, شکریہ.
تو آپ بھی جانتے ہیں کہ ہر جگہ ریلیاں ہو رہی ہیں اور کشمیری عوام یہی بات کرتے رہے ہیں 1947 سے لے کے اب تک, لیکن جو اصل سوال ہے وہ یہ ہے کہ امن کیسے حاصل ہو اور جو کشمیریوں کی خواہشات ہیں وہ کس طرح پوری ہوں. آپ بتائیے, آپ رہنما ہیں, آپ کو لوگ کیا بتاتے ہیں؟ جی
دیکھیں جی, ایک تو یہ ہے کہ یہ کیونکہ ایک طویل عرصہ ہو گیا ہے, 67 سال گزر گئے ہیں, لیکن آج بھی یہ دن منا کے پاکستانی بھی اس عزم کا اظہار کرتے ہیں کہ جو کشمیر پہ ان کا موقف ہے وہ آج بھی اس پر قائم ہے, اور کشمیری خود اس موقف پہ اور اس ارادے کا اظہار کرتے ہیں کہ جو ان سے وعدے کیے گئے ہیں بین الاقوامی طور پر, پھر ہندوستان پاکستان میں, جب تک وہ ان وعدوں کو افا نہیں کرتے, ان کو پورا نہیں کرتے, تو وہ اپنی قربانی جو اس حوالے سے انہوں نے دی ہے اس کو رائے گاہ نہیں جانے دیں گے, وہ مزید قربانی دینے کے لیے تیار ہیں. یہ تو ایک اصولی موقف ہے کشمیریوں کا اور پاکستان کا, اور آج کے دن پاکستانی اور کشمیری جو ہے وہ مل کر اس ارادے کا ارادہ بھی کرتے ہیں اس عزم کا, اور پھر ساتھ ساتھ وہ اس یہ پیغام بھی دیتے ہیں بین الاقوامی برادری کو کہ وہ پرامن طریقے سے اس اس اپنے اس جو 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 ٹارگٹ ہے اس کا یا جو اس کا مشن ہے اس کو آگے چلانے کے لیے تیار ہے. تو میرا اپنا یہ خیال ہے جو آج کا اس وقت جو صورت حال ہے کہ جو بنیادی جو 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 اور جو اصولی موقف ہے, جو اصول اس کے پیچھے کار فرما ہے جس کو ہندوستان نے خود تسلیم کیا ایک وقت میں کہ یہ کشمیریوں کا حق ہے, یہ ان کو دیا جانا چاہیے اور وہ اپنی قسمت کا فیصلہ جو ہے وہ اس کے ذریعے کریں, تو یہ پیغام بین الاقوامی برادری کو بھی دینے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن اگر آپ نے اس خطے میں کوئی دیر پا حل کا ہے حاصل کرنا ہے, کوئی مستقل اور پھر کوئی جو ہے جو منصفانہ حل, تو اس کے لیے کوئی اصول اپنانا پڑے گا. وہ لے اور دے کی بنیاد پر نہیں ہو سکے گا, جس طرح بیچ میں کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ اس پہ گیو اینڈ ٹیک کی بنیاد پہ کوئی چیز حاصل کی جا سکتی ہے. یہ بار بار ثابت ہوا کہ جب بھی کسی پاکستانی حکمران نے یا کشمیریوں نے کہیں اگر لچک دکھائی ہے تو لوگوں نے اس کو قبول نہیں کیا, وہ بات لے اور دے کی ان کو اپیل نہیں کرتی. تو جب بھی بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں کسی اصول کی بنیاد پہ اس کا حل تلاش کیا جانا چاہیے.
جی جی. اور سری نگر سے ہمارے ساتھ سیاسی تجزیہ کار نور احمد بابا ہیں, اور نور احمد صاحب آپ کو بھی خوش آمدید.
شکریہ.
تو یہ بتائیں کہ آج یعنی فروری کی 5 تاریخ 2015 وہاں سری نگر میں کیا موڈ ہے, اور بھارتی کشمیر کے لوگ اس وقت کیا کہہ رہے ہیں اور کس قسم کا وہ حل چاہتے ہیں؟
دیکھیے, یہاں تک کہ 5 فروری کا تعلق ہے, یہ ایک پرانے واقعے کی ایک یاد ہے 1930 کی دہائی میں جب یہاں تحریک آزادی شروع ہو گئی, پنجاب میں کشمیر کمیٹی بنی تھی, چونکہ 31 جولائی 31 کو یہاں پر کافی خون خرابہ ہوا, کافی کشمیری مسلمانوں کو شہید کیا گیا, تو اس کے مقابلے اس کے لیے انہوں نے وہ 5 فروری کو یوم کشمیر بنانے کا عہد کیا, اسٹارٹ ہی پروسیس ہو گیا, ابھی 5 فروری زندہ ہے. لیکن کشمیر, جہاں تک کشمیر کا تعلق ہے, یہ دیکھیں ہمارے یہاں بہت سے ایسے واقعات آئے روز ہوتے ہیں, کیونکہ اسی مہینے میں ہمیں 2-3 ایسے موقع جب کشمیری لوگ اپنی دکھ درد اپنی سالیڈیریٹی اظہار کریں گے. افضل گرو کا دن آ رہا ہے 9 فروری کو, یہ بٹ کا آ رہا ہے 11 فروری کو, تو ان کی فارسیوں کا دن منایا جا رہا ہے. تو یہاں پر تو یہ معمول کا سلسلہ ہے, حالانکہ 5 تاریخ یہاں بہت زیادہ بڑی ایکٹیویٹی ہوئی تو نہیں ہوتی ہے جیسے پاکستان میں ہوتی ہے, چھٹی ہوتی ہے, لوگ جلسے جلوس کرتے ہیں, یہاں معمول کا واقعہ ہے. لیکن یہاں تک جہاں تک مسئلہ ہے, مسئلہ جیسے میں جیسے ہم سب جانتے ہیں مسئلے کے دو پہلو ہیں. جو بنیادی پہلو جو ہے کشمیر کے لوگ اس کی وجہ سے سفر کر رہے ہیں کہ وہ آپس میں ڈیوائڈڈ ہے, پولیٹیکل انسرٹنٹی ہے اور ریپریشن کا ماحول ہے, تو لیجیٹیمیسی سسٹم ہے نہیں, اس وجہ سے کافی رپورٹ لینا پڑتا ہے تو ایجنسی, تو ان کی وجہ سے ہم لوگ ہیں سفر کرتے آئے ہیں. تو ہماری خواہش یہ ہے کہ ایسا دیر کا اور دائی امن کا اس طرح شروع ہو جائے, اس کی وجہ سے یہ مسئلہ ایسے کے لیے حل ہے.
بالکل.
تاکہ جس طرح کی بھی مسائل ہیں تو یہ اندرونی ہیں, میری لوگ جو سفر کر رہے ہیں پچھلے 70-65 سال پر سے, اور جہاں تک کشمیر جو سب کانٹیننٹ میں پاکستان کے درمیان جو انسرٹنٹی ہے, کے بعد ہے کانفلکٹ ہے, تو وہ بھی ایڈریس ہو جائے تاکہ ساؤتھ ایشیا کے لوگ, یہ نہیں کہ یہ فائدہ کشمیر کے لوگ.
جی جی. نور احمد صاحب, آپ وہی بات کر رہے ہیں کہ امن آئے علاقے میں. جی جی جی. آپ دونوں حضرات ہمارے ساتھ رہے ہیں اس لیے کہ ہمیں کچھ لوگوں نے کال کیا ہے. میں آپ لوگوں کو یاد دلاؤں کہ آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے ان دی نیوز سن رہے ہیں اور ہم بات کر رہے ہیں کشمیریوں کے قومی یکجہتی دن کے بارے میں. ہمارے ساتھ اس وقت کشمیری رہنما سردار خالد ابراہیم خان ہیں جو مظفر آباد میں ہیں, اور سری نگر میں ہیں نور احمد بابا جو سیاسی تجزیہ کار ہیں. ہمیں اس دوران کال کیا ہے ایبٹ آباد سے میمن سردار نے, لکی مروت سے انعام اللہ نے, اور چترال سے محمد شفیع نے. اس وقت ایک آئی ڈی بریک لیتے ہیں.
تازہ ترین خبروں, خصوصی فیچرز, ٹی وی اور ریڈیو پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے وزٹ کیجیے www.voanews.com/urdu.
جی تو چترال چلتے ہیں جہاں سے محمد شفیع کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. جی جناب کہیے.
السلام علیکم, محمد شفیع چترال بونی. گزارش یہ ہے کہ حق خدا ارادیت جو ہے یہ اپنی جگہ پہ ہے, لیکن میں یہ کہوں گا کہ مشرقی تیمور اور سوڈان پہ اگر رائے شماری پہ الیکشن ہو سکتے ہیں, ان پہ کشمیر پہ کیوں نہیں ہو سکتا. دوسری بات یہ ہے کہ جہاں پر کشمیر پہ الیکشن کا تعلق ہے, یہ 7.5 لاکھ فوج کی نگرانی میں اگر آپ الیکشن کراتے ہیں تو یہ ووٹ نہیں ڈالے جاتے ہیں بلکہ ووٹ ڈلوائے جاتے ہیں, اور زبردستی ڈلوائے جاتے ہیں. بہت شکریہ.
اور ہمیں کال کیا ہے لکی مروت سے انعام اللہ نے.
السلام علیکم میڈم.
وعلیکم السلام
میڈم. 5 فروری کا دن گزر گیا بس, اور کچھ نہیں, لیکن میرے اور عام لوگوں کے ذہنوں میں یہ 2 سوالات ہیں کہ یہ لاکھوں کشمیریوں کا جو خون بہ گیا اور مسلسل بہ رہا ہے, اس کا ذمہ دار کون ہے, اور اقوام متحدہ اس مسئلے پر خاموش کیوں ہے؟
جی جی شکریہ. نور احمد صاحب, کیونکہ آپ بات کر رہے تھے اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ کو بھی ہم سنیں. اس وقت آپ جانتے ہیں کہ بھارت میں جس طرح کی ایک حکومت ہے ان کا ایک سخت گیر موقف ہے, دوسری طرف پاکستانی فوج بار بار کہتی ہے کہ کشمیر کے مسئلے کے حل کے بغیر معاملات ٹھیک نہیں ہوں گے ہندوستان اور پاکستان کے بیچ. اس وقت آپ کی کیا پیشن گوئی ہے کشمیر کے معاملے کے حوالے سے؟
دیکھیں, انفارچونیٹلی جس طرح کا پولیٹیکل ریسپونڈیشن آج کل ہندوستان میں ہے, اس نے جو اسٹینس کیا کشمیر کے بارے میں, اور جس کی وجہ سے وہ جو کمپوزٹ ڈائلاگ شروع ہو گیا تھا 1997 سے, اس کو ریوائیو نہیں کرنا چاہتی ہے, تو اس کی وجہ سے ایک سیٹ بیک ہے کشمیر کے مسئلے کے لیے, کیونکہ وہاں کوئی کاروائی نہیں. جب تک آپ بات چیت نہ کریں, جب تک آپ کمیونیکیٹ نہ کریں ایک دوسرے سے یا کشمیریوں کے ساتھ, جب تک آپ کوشش ہی نہ کریں تو مسئلے کیسے حال ہو جائیں گے؟ تو آج کی جو حکومت ہندوستان میں, وہ اس کا یہ بظاہر موقف یہ ہے کہ ہم سختی سے دبا کے یا پاکستان کو کے ساتھ بات چیت چھوڑ کے مسئلہ, وہ انہوں نے اس کا دوسرا رخ کو اپنے آپ کو ایک ہارڈ لائن پروجیکٹ کرنا چاہتے ہیں. تو مجھے نہیں لگتا یہ پالیسی کئی بار اپنائی گئی پاس میں بھی سسٹین ہو سکتی ہے, کیونکہ جب تک آپ مسئلے کو حل نہیں کریں گے وہ مسئلہ حل ہوتا نہیں ہے. اس لیے مجھے لگتا ہے کچھ دنوں کی دونوں گورنمنٹ, پرٹیکولرلی انڈین گورنمنٹ جو ابھی ایک ہارڈ سٹانس لے رہی ہے, جب تک وہ دوبارہ اس پر غور نہ کرے گی, کیونکہ ریجنل اسٹیبلٹی کے لیے جو ریجنل سینیریو انسرٹنٹیز اراؤنڈ ہے, اور جو ایک انسرٹن ماحول بنا ہوا ہے, اور جو جس کی وجہ سے دونوں گورنمنٹ, دونوں حکومتیں, دونوں ملکوں کے لوگ سر کر رہے ہیں, کیونکہ وہ آپسی کوآپریشن کی جو جس کی اچھی ضرورت ہے دونوں ملک میں, اس کے جو فوائد ہیں ان سے معروم ہو رہے ہیں. تو جو ایک انسرٹن ریجنل کانٹیکٹ بن رہا ہے اس میں بھی ان کی ضرورت ہے, ان کو ضرورت ہے کہ یہاں پاکستان کے ساتھ امن ہو, اور کشمیر کا مسئلہ کشمیریوں کے لیے بظاہر خود سب سے زیادہ یہ مسئلہ ہے, کہ تاکہ وہ بھی ایک چین کی, امن کی اور زندگی گزاریں جس میں ان کو یہ فوجوں کے سائے میں نہ رہنا پڑے, جس میں ایسا نہ ہو کہ وہ سرحدوں پر آئے دن فائرنگ چلتی رہے, اور جس کی وجہ سے کافی ڈسلوکیشن ہوتی ہے لوگوں کی, یا اندر بھی ڈسکنٹینٹ ہو. یہ انسرٹن سچویشن جو ہے وہ سب سے زیادہ کشمیریوں کو, اس کی وجہ سے سب سے زیادہ کشمیریوں کو سبق کرنا پڑتا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ سارے ساؤتھ ایشین لوگوں کو جو آپ کو بینیفٹس ہو سکتے ہیں کوآپریشن کے ساؤتھ ایشیا میں, اسے محروم ہونا پڑتا ہے.
جی,
تارک نہیں پنپ پائی ساؤتھ ایشیا میں.
بالکل,
اس طرح کئی اور پرابلم اور ریجنل کانفلکٹ میں آپ ایک دوسرے کے خلاف استعمال بھی ہونے کا احتمال رہتا ہے. تو ان چیزوں کو نظر رکھ کر تو یہ لگتا ہے بات چیت سے کوئی مطلب ہم بھاگ نہیں سکتے. کچھ دنوں کے لیے ہے, ہاں یہ ایک نئی گورنمنٹ بنی ہے, ایک خاص مائنڈ سیٹ کے ساتھ, ایک خاص سٹانس کے ساتھ آئی ہے, لیکن گریجولی جب وہ اندر کی سچویشن جبکہ وہ ریئلائز کریں گے کہ جو دہلی کی گورنمنٹ جو بی جے پی گورنمنٹ کا,
جی جی آپ کہہ رہے ہیں کہ بات چیت کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے. جی جی,
جب تک یہ حل نہ ہو.
بہت شکریہ. ہمارے ساتھ تھے سری نگر میں سیاسی تجزیہ کار نور احمد بابا, اور ان کے ساتھ تھے مظفر آباد سے سینئر کشمیری رہنما سردار خالد ابراہیم خان. بہت شکریہ اور خدا حافظ. اس کے بعد ایک آئی ڈی بریک لیتے ہیں.
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر, یہ ہے وائس آف امریکہ واشنگٹن. ہماری ویب سائٹ ہے اردو voa.com.
جی, آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے ان نیوز سن رہے ہیں, اور ہم اپنے اگلے موضوع کی طرف آتے ہیں. اور جیسا کہ آپ لوگوں نے خبروں میں سنا کہ بنگلہ دیش سے ایک پاکستانی سفارتکار کو نکال دیا گیا, اور جس پر پاکستان نے بھی احتجاج کیا ہے. اس وقت ہمارے ساتھ بین الاقوامی تعلقات کے ماہر پروفیسر شمیم اختر لائن پر ہیں. اور شمیم صاحب, آپ کو خوش آمدید.
شکریہ.
آئیے اس حوالے سے ایک مختصر سی رپورٹ سنتے ہیں. پیش کر رہے ہیں محمد اشتیاق.
پاکستان نے بنگلہ دیش میں اپنے سفارتی عملے کے ایک رکن پر عائد کیے گئے سنگین الزامات کی تردید کرتے ہوئے کہا کہ ان الزامات میں کوئی سچائی نہیں. بنگلہ دیش کے ایک اخبار دی سٹار میں شائع ہونے والی خبر کے مطابق ایک پاکستانی سفارتکار جن کا نام محمد مظہر خان بتایا گیا ہے, ان پر مبینہ طور پر دہشت گرد تنظیموں کو پیسہ فراہم کرنے اور جعلی کرنسی کے لین دین میں ملوث ہونے کے الزامات لگائے گئے تھے. اخبار کے مطابق بنگلہ دیش میں حکام نے پاکستان سے کہا تھا کہ وہ اپنے سفارتکار کو واپس بلا لے. تاہم پاکستانی وزارت خارجہ کی ترجمان تسنیم اسلم نے جمعرات کو وائس آف امریکہ سے گفتگو میں پاکستان کے ایک سفارتکار پر عائد الزامات کی تردید کی.
کوئی سچائی نہیں ہے, لیکن ایک ہمارے سٹاف ممبر کو جو کہ آلریڈی اپنا ٹائم وہاں پہ ٹرم پوری کر چکا تھا, انہوں نے کہا کہ چلے جائیں, ان کو آپ یہاں سے بھیج دیجیے, تو واپس آ گیا.
تسنیم اسلم نے کہا کہ وہ اس بارے میں مزید کسی طرح کی تفصیلات فراہم کرنے سے قاصر ہیں. پاکستان کی طرف سے نہ تو اس سفارتکار کا نام بتایا گیا ہے اور نہ ہی یہ تفصیلات بتائی گئی ہیں کہ وہ کس شعبے میں کام کر رہے تھے. بنگلہ دیش اور پاکستان کے درمیان سفارتی تعلقات سرد مہری کا شکار ہیں, اور اس کی ایک بڑی وجہ بظاہر بنگلہ دیش میں وزیر اعظم حسینہ واجد کی حکومت کی طرف سے قائم کیے گئے ایک خصوصی ٹریبیونل کی طرف سے ان متعدد افراد کو سخت سزائیں سنانا ہے جنہوں نے 1971 میں پاکستان سے علیحدگی کے دوران مبینہ طور پر سنگین جرائم کا ارتکاب کیا. محمد اشتیاق, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
جی, تو شمیم صاحب, آپ کو ہم سننا چاہیں گے کہ سرکاری یہ بیانات کے قطع نظر آپ اس معاملے کو کس طرح دیکھتے ہیں کہ بنگلہ دیش نے سفارتکار کو نکال کر صحیح کیا؟
اس کا تعلق تو باہمی اعتماد سے, اگر دو ممالک کے درمیان باہمی اعتماد نہیں ہے تو ایک بے ضرر سی حرکت بھی کسی کی یا قول یا تقریر یا عمل یا رابطہ کسی سے وہ مشتبہ ہوتا ہے. اور ظاہر سی بات ہے کہ اس ریاست کو جو اپنی سلامتی کے بارے میں حساس ہے اور وہ عمومی بحران سے دو چار ہے, تو ایسی صورت میں مشتبہ ہو جاتا ہے بعض لوگوں کا کردار. اور سفارتکاری کا جو طریقہ اختیار کیا گیا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل مناسب ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ جو الزامات لگائے گئے وہ صحیح ہے, لیکن اگر ان کا یہ خیال ہے, ظاہر سی بات ہے کہ کسی حقائق کے بنا پہ, کسی قرائن اور شہادت کے بنا پہ انہوں نے وہ اس نتیجے پہنچے ہوں گے کہ سفارتکار جو ہے وہ آداب سفارت کا لحاظ نہیں رکھ رہا ہے, کیونکہ وینا کنونشن جو ہے سفارتی تعلقات کے بارے میں 1961 کا, تو اس میں صاف ہے کہ بھائی سفارتکار جو ہے وہ جاسوس نہیں ہوتا, سفارتکار جو ہے وہ خیر سگالی پیدا کرتا ہے اقوام کے درمیان, یعنی باہمی اعتماد پیدا کرتا ہے, تعلقات کو فروغ دیتا ہے, یہ اس کا کام ہے, مسائل کو اور کشیدگی کو کم کرتا ہے. لیکن اگر سفارتکار کا رویہ منفیانہ ہے یا اس ماحول میں اس کا رویہ منفیانہ نظر آتا ہے, تو اس قسم کا رد عمل معمول ہے. دیکھیے امریکہ کے سفارتکار کئی جگہ سے نکالے جاتے ہیں, روس کے نکالے جاتے ہیں, ٹھیک ہوتا رہتا ہے.
جی ہم نے ایک خبر بھی پڑھی تھی جس میں یہ کہا گیا تھا کہ بنگلہ دیش نے اپنے ملک سے کچھ لوگوں کو نکالا تھا یہ کہہ کر کہ یہ آئی ایس کے بندے ہیں اسلامک اسٹیٹ کے, اور یہ پاکستان میں ٹرین ہوئے تھے.
جی دیکھیے اس کے بارے میں تو پاکستان نے بہت واضح طریقے سے کہہ دیا ہے, اور یہ داخلہ نے کہا ہے, آئی ایس آئی نے کہا ہے کہ پاکستان میں داعش کا کوئی عمل دخل نہیں ہے. اب ظاہر سی بات ہے کہ مختلف لوگ ہیں, ان کو بعض عناصر سے اگر کوئی انتہا پسند طبقہ ہے تو وہ دوسرے انتہا پسند طبقے کے ساتھ کریے جو اس کا ہم خیال ہو, ظاہر سی بات ہے کہ نان گوسا اس کے لیے رکھے گا, لیکن داعش کے صحیح معنی میں یا القاعدہ کا پاکستان پر کوئی عمل دخل نہیں ہے. تو یہ الزام میں سمجھتا ہوں کہ مجھے کے بنا پہ لگایا گیا ہے, اس وجہ سے کہ آپ کو معلوم ہے کہ وہاں جو بحران ہے اس میں جماعت اسلامی کا کردار متنازعہ بنا ہوا ہے, کچھ لوگوں کو پھانسیاں بھی دی گئی ہیں, اور اس کے بارے میں پاکستان میں اور دنیا کے دوسرے ممالک میں بھی منفیانہ رد عمل ہے, کیونکہ آج کل پھانسی کی سزا اس طرح سے دینا, ایک طرفہ سزا دینا, مثلاً مکھی بہانی کے لوگوں نے بھی انسانی حقوق کی خلاف ورزی کی ہوگی, دیں گے جرائم کیے گئے ہوں گے, ان میں شاید ایک کو پھر سزا ملی ہے, باقی سب کو تو ان کو ملی ہے جن کے پاکستان کا حامی ہونے کا الزام لگایا گیا ہے. تو بات ہوئے میں بنگلہ دیش کے اس رویے کی جو سیسی محمد سیسی کی طرح جو کھیپ کے کھیپ لوگوں کو پھانسیاں دے رہے, اب سب ہم کیا کہیں, ہمارے یہاں بھی تو پھانسیاں دی جا رہی ہیں, ہم کس منہ سے اس پہ اعتراض کر سکتے ہیں؟ تو بد اعتمادی تو پیدا ہوتی ہے, لیکن عیسائی کا کوئی پاکستان میں منتخب نہیں ہے.
اچھا آپ ہمارے ساتھ رہیں, ہم باری باری کچھ کالرز کو لیتے ہیں اس موضوع پر. میاں والی سے کال کیا ہے کلیم اللہ نیازی نے. جی جناب.
کلیم اللہ نیازی موجتا جی خیل. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ویسے تو پاکستان ہو یا کشمیر ہو یا فلسطین ہو, جہاں بھی مسلمانوں کے مسائل تھے اقوام متحدہ نے اس پہ کچھ بھی نہیں کیا, اور جو مسلمان ممالک کی تنظیم ہے وہ بھی ایک مردہ گھوڑا ہے, اور 9/11 کے بعد تو بالکل تمام ملکوں کے جو ہے وہ اپنے مسائل پس پش چلے گئے, کئی مسلمان ممالکوں کے اور مسائل آ گئے. اب جو یہ بنگلہ دیش کا مسئلہ ہے, اگر ہماری حکومت میں جرت ہوتی تو اسی وقت احتجاج کرتی جب وہاں جماعت اسلامی کے قیدین کو پھانسیاں دی گئیں, اور ابھی جو آپ کے نمائندہ نے رپورٹ دی کہ وہاں جماعت اسلامی کے لوگوں نے گھنوں نے جرائم کا ارتکاب کیا تھا, تو میں اس پہ شدید اختلاف کرتا ہوں اور اس کو کنڈم کرتا ہوں کہ آپ نے کس حیثیت میں یہ ان پہ الزام لگایا ہے کہ جو 14 سال کے اس وقت تھے ان کو آئی ٹرائل کیا جا رہا ہے.
تو جس طرح یہ پھر ایک نئی بحث چھڑ جائے گی. ہمیں کال کیا تھا کوہاٹ سے ملک نائب خان نے. جی جناب.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
ویسا میرا گزارش ہے کہ ہر طرف سے پاکستان پر الزامات لگ رہے ہیں, کیا یہ پاکستان کے لیے یہ بین الاقوامی دنیا عراق اور لیبیا کی طرح بہانے تو نہیں ڈھونڈتے ہیں؟ میرا یہ سوال ہے. شکریہ.
اچھا شکریہ. ہم اپنے اگلے موضوع کی طرف آتے ہیں, اور شمیم صاحب آپ ہمارے ساتھ رہیں کیونکہ آپ بھی بلوچستان میں رہے ہیں, اور آج ایک تازہ خبر آئی ہے ہمارے پاس, اور وہ یہ ہے کہ بلوچستان کی سرکار نے سعودی عرب کے گورنر پرنس فہد بن سلطان بن عبد العزیز کو اجازت دے دی ہے کہ وہ وہاں تلور کا شکار کریں. ویسے تو آپ بھی جانتے ہیں کہ تلور کا شکار وقتاً فوقتاً بلوچستان میں اور سندھ میں اور دیگر صوبوں میں ہوتا رہتا ہے, لیکن اب آج کل خاص طور پہ جب خیال کیا جاتا ہے کہ مشرق وسطی کے ممالک پاکستان میں مداخلت کر رہے ہیں, اس پر اعتراضات بھی سامنے آئے ہیں. اس وقت ہمارے پاس اس حوالے سے کوئی رپورٹ نہیں ہے, لیکن ہم ایک ماحولیاتی ادارے کے سربراہ تنویر عارف کو لیتے ہیں. ان کے علاوہ ہمارے ساتھ ہوں گے سپریم کورٹ کے وکیل محمود اشرف اور بلوچستان حکومت کے ترجمان جان بلیدی. آگے بڑھنے سے پہلے ایک مختصر آئی ڈی بریک لیتے ہیں.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم, تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر.
جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے، اردو voa.com پر آئیے۔ دن بھر کی اہم شہ سرخیاں، تازہ ترین خبریں، سب ملتے ہیں اردو voa.com پر۔ امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے۔ اس پتے کو یاد رکھیے، www.urduvoa.com۔
جی، آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے ان نیوز سن رہے ہیں اور ہم اپنے تیسرے موضوع کی طرف آتے ہیں، اور موضوع یہ ہے کہ بلوچستان حکومت نے شاہی خاندان کو تلور کا شکار کرنے کی کھلی اجازت دی ہے، حالانکہ بلوچستان کورٹ نے اس کو منع کیا تھا۔ اس وقت ہم ابتدا کرتے ہیں ایک ماحولیاتی ادارہ سکوپ کے سربراہ تنویر عارف کے ساتھ، اور تنویر عارف، آپ کو خوش آمدید۔
جی، بہت شکریہ۔
تو سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ تلور کا جو شکار کیا جا رہا ہے پاکستان میں، اس سے آپ کے خیال میں کس حد تک اس پرندے کی نسل کشی ہو سکتی ہے، اور اس کا ماحول کو کیا نقصان پہنچ رہا ہے؟
جی، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ روبارا بسٹرڈ آج سے نہیں ہے، 1912 سے تھریٹنڈ اسپیشیز میں آتا ہے، یعنی تھریٹنڈ اسپیشیز وہ ہوتی ہیں جن کی نسل کو یعنی شکار سے یا کسی اور وجہ سے خطرہ ہوتا ہے۔ تو پاکستان بننے کے بعد بھی جو ہے آئی یو سی این اور ورلڈ وائلڈ لائف فنڈ وغیرہ نے اس اسپیشیز کو یا اس نسل کو جو ہے وہ خطرے میں ہی رکھا ہے، اور وقتاً فوقتاً اس کا اسٹیٹس چینج ہوتا رہتا ہے، لیکن یہ آتا ہے سینٹرل ایشیا سے، اور کچھ اس کی کچھ تعداد جو ہے بلوچستان میں بھی مقامی طور پہ بریڈ کرتی ہے۔ تو اب ماحول کو کیا نقصان ہوتا ہے، یہ تو آپ کو پتا ہے کہ کوئی بھی جاندار پرندہ جانور جو بھی ہے وہ ایکو سسٹم کا ایک حصہ ہوتا ہے، ایک انٹیگریٹڈ حصہ ہوتا ہے، یعنی ایک طرح کا جیسے ایک زنجیر ہوتی ہے، تو زنجیر میں ہر جانور یا ہر جاندار یا ہر پودا ایک کڑی کی حیثیت رکھتا ہے۔ تو جب آپ وہ کڑی نکال لیتے ہیں تو ظاہر ہے کہ زنجیر ٹوٹ جاتی ہے، اور اس سے پھر ایکو سسٹم کو یا ماحول کو نقصان پہنچتا ہے۔ تو بہت عرصے سے اس پر بات ہو رہی ہے کہ اس پرندے کو بچایا جائے، لیکن اس پہ شکار کا پریشر بہت زیادہ ہے، بیرونی ممالک سے جو ہے شکاری پارٹیاں جو کہ بہت ہی باثر لوگوں پہ مشتمل ہوتی ہیں، یہ لوگ آتے ہیں، اور بھلے کوئی بھی کورٹ کوئی سا بھی آرڈر دے، لیکن گورنمنٹ آف پاکستان، بلکہ آپ یہ کہیں کہ اسٹیٹ آف پاکستان ان کو انوائٹ کرتی ہے، ان کو پروٹیکٹ کرتی ہے اور ان کو فیسلٹیٹ کرتی ہے، اور یہ شکار جو ہے وہ ہوتا ہے، چاہے کسی قسم کی پابندی ہو، اس کا ایک بیگ لمٹ ہوتی ہے کہ جی 100 سے زیادہ پرندے نہیں کر، لیکن آپ دیکھیں کہ کوئی بیگ لمٹ یہ لوگ فالو نہیں کرتے، یہ نیشنل پارکس میں بھی جاتے ہیں، وائلڈ لائف سینکچریز میں بھی جاتے ہیں، اور یہ ہر طرح سے شکار کرتے ہیں۔ تو یہ تو ہم بھی بہت عرصے سے اس پہ مطلب یہ کہ جدوجہد کر رہے ہیں، 1990 سے 1993 میں بھی ہم نے کیسز کیے تھے ہائی کورٹ میں، ہنٹنگ پرمٹ کینسل بھی کرائے، لیکن یہ اتنے بڑے لوگ اس میں، یعنی اتنی بڑی بڑی جو ریاستی ادارے سے ملوث ہیں، اور وہ بالکل ہی مطلب کسی بھی قسم کو، کسی بھی کورٹ کے آرڈر کو خاطر میں نہیں لاتے۔
بالکل صحیح ہے۔ جی جی، اس وقت ہمارے ساتھ ملتان سے سپریم کورٹ کے وکیل محمود اشرف لائن پر ہیں۔ محمود اشرف، آپ نے بھی سنا ہمارے ماحولیاتی ادارے کے سربراہ کو کہ اگر تلور کا شکار کیا جائے تو یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے کہ ماحول سے ایک کڑی کو نکال دیا جائے، اور آپ نے بھی سنا ہوگا کہ بلوچستان کی ہائی کورٹ نے ایک آرڈر پاس کیا تھا کہ تلور کا شکار نہیں کیا جائے، اس کے باوجود بلوچستان حکومت نے کوئی 28 الاٹمنٹس دیے ہیں عرب ممالک کو، شاہی خاندانوں کو، اور بلکہ ان کو پروٹوکول بھی دیا اور ان کو آج شکار کے لیے لے گئے۔ آپ بتائیے کہ یہ کس حد تک قانون کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، اور اس سلسلے میں کورٹ کیا کر سکتا ہے؟
یہ دیکھیے، دو باتیں ہیں، پہلے تو یہ کہ آیا قانون میں کوئی ایسی بات موجود ہے جس سے کسی بھی جانور یا پرندے کا شکار ممنوع کرا دیا جائے، اور اس میں جو کنسرن ڈپارٹمنٹ ہے اس کو کیا ایکٹ کرنا چاہیے؟ تو یقیناً قانون جو ہے پاکستان میں موجود ہے جس میں دو طرح کے کیٹیگریز ہیں، ایک تو پروٹیکٹڈ اینیملز کی ہے جس میں وہ پرندے اور جانور شامل ہیں جن کا شکار کسی صورت میں نہیں کیا جا سکتا، یہ تھرڈ شیڈیول میں شامل ہے، اور اس کے بعد کچھ ہیں گیم اینیمل जिसके मुतालिक है कि इसका शिकार किया जा सकता है, लेकिन उसमें भी बाकायदा तौर पर मुकर्र है तादाद के अगर किसी को परमिट किया जाएगा तो वो एक दिन में कितने परिंदे या जानवर शिकार कर सकता है। तो इस जो कानून है वो जो हुबारा बस्टर्ड है उसके मुतालिक तो इतना लिखा हुआ है कि ये 3 शिकार किए जा सकते हैं पर डे, इससे ज्यादा नहीं किए जा सकते। तो ये जो अगर तनोर को स्पेसिफाई कर दिया है ऐसे कैटेगरी में जिसमें इसका शिकार ही ममनू है तो इसमें तो किसी किस्म का परमिशन भी नहीं दी जा सकती है। और खास तौर पर उस वक्त जब हाईकोर्ट ने एक स्पेसिफिक ऑर्डर पास किया है कि इसका शिकार ममनू है तो इसका शिकार किसी सूरत में भी हुकूमत एक अदारा हुकूमत का अदारा तो क्या हुकूमत खुद भी किसी सूरत में भी नहीं दे सकती। लेकिन हम ये बड़े अच्छे से देख रहे हैं कि पाकिस्तान में डबल स्टैंडर्ड है इस सिलसिले में, जहां पाकिस्तान में एक आम आदमी जो परमिट लेना चाहता है उसको उस वक्त पाबंदियां हैं, वहां जो बड़े लोग हैं और खास तौर पर ये गल्फ से आए हुए लोग इनके लिए तो बाकायदा पाकिस्तान की जो नेशनल पार्क्स हैं और गेम रिजर्व हैं और सेंचुरीज हैं इन सबको सजाया जाता है कि ये यहाँ के शिकार करेंगे। और ये तमाम की तमाम इलीगलिटी जो है वो बड़े अरसे से कमिट हो रही है और इसकी कोई प्रोटेक्शन नहीं है।
बिल्कुल
सही है। बड़े अफसोसनाक बात है कि अगर हाईकोर्ट ने ऐसा एक ऑर्डर पास किया तो इसको गवर्नमेंट को चाहिए कि अबाइड बाई करे। हाईकोर्ट के पास अपने इख्तियारात हैं कि वो गवर्नमेंट के जो कंसर्न लोग हैं उनको एक दफा फिर भी ऑर्डर करें और उनको तोहीन अदालत में भी तलब करके उनको सजा दें।
बिल्कुल सही है। मैंने नेशनल पार्टी के तर्जमान जान बुलेदी को दावत दी थी, उनका फोन इस वक्त बंद मिल रहा है, लेकिन उन्होंने मुझे कहा और मैं उनको कोट कर रही हूँ, उनका ये कहना था कि ये ऑर्डर तो वफाकी हुकूमत की तरफ से दिया गया और हम इस सिलसिले में कुछ भी नहीं कर सकते हैं। इस पर हम प्रोफेसर शमीम अख्तर को इस मोड़ पे लाते हैं। शमीम साहब, आप भी बलूचिस्तान में रहे हैं और आप भी जानते हैं कि जब इस तरह की खिलाफ वर्जियां होती हैं तो न सिर्फ जंगली हयातियात बल्कि इंसानों को भी नुकसान पहुंचता है। ये बताइए कि मशरक वस्ता के जो ममालिक इस वक्त मुदाखलत कर रहे हैं पाकिस्तान में, इसके क्या नुकसान देख रहे हैं आप?
देखिए, पहली बात तो ये है कि हमारे माहौल को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंच रहा है। आपके सवाल से मैं बाद में आऊंगा, मैं इसका पसमंजर बंद कर दूँ। शिकार तो ठीक है, हो रहा है, वो गलत है, हाईकोर्ट ने फैसला दे दिया और जिसने इजाजत दी खा वो वफाकी अहलकार हो या सुबह अहलकार हो, हाईकोर्ट में जिसको एतराज है और माहौलियात के नुमाइंदे हैं इन्हें बड़ी फिक्र तशवीश रहती है, ये दरख्वास्त दायर करें कि वो उस अफसर ने खा कोई भी हो उसके खिलाफ तौहीन अदालत का मुकदमा कायम किया जाए और उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। जब दो वजीर आजम माहिर करार दिए जा सकते हैं तौहीन अदालत के सिलसिले में तो इस अहलकार की क्या हैसियत है जो हमारी जो परिंदे हैं और जंगली हयात है इसको तर्फ कर रहा है, इसकी नसीब खुशी कर रहा है। और दूसरी बात जो मुझे इन शहजादों पे एतराज है, हाँ वो बादशाह हो या बादशाहजादे हो, कि साहब ये किस दुनिया में रहते हैं? ये शिकार इस तरह से नहीं खेलते कि बंदूक से मार रहे हों या पिंजरे में किसी चार से धोखे देकर परिंदे को भगा रहे हैं। ये शिकरे ले आते हैं अपने साथ, आदमखोर और खूनी शिकरे हैं और उनको इस तरह से सिखाया जाता है कि वो झपट पड़ते हैं किलौर के ऊपर और अपने पंजे उसकी आंख में पेवस करके उसको अंडा कर देते हैं। तो ये प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स एंड वाइल्ड लाइफ एक्ट जो पाकिस्तान में अंग्रेज 1912 में कायम करे उसके भी खिलाफ वर्जी है, तो उसके तहत उसका जज्म आयद होना चाहिए। और जनाब ये शहजादे, इनको ये बता दिया गया है, माजरत के साथ अर्ज करूंगा, मैंने न्यूयॉर्क में एक बार तफसीली तहकीसी मकाला पढ़ा था एक खातून सहाफी का जिन्होंने भेज बदल के वहां पे जाके, वही अरबन रहती है वहां पे मीडिया के लोगों को दाखिले की इजाजत नहीं होती और यही अफसान पैरा देते रहते हैं इनके तहफ़ के लिए। तो आपने तहफ़ का मसला उठाया, एक मसला पैदा हो सकता है खुदा न खास्ता अगर इन पे कोई कातिलाना हमला हो जाए, इस वजह से कि यहाँ तो एक वफाकी वजीर जो मैंने सूबाई रास्ते के वजीर हैं ज्यादा साहब, उन्होंने तो खुल के कहा था कि सऊदी अरब यहाँ पे रुकूम भेजता है, مدرسوں کو اور تعلیمی اداروں کو اور ایسی تنظیموں کو کہ جو فرقہ وارانہ تعصب کو فروغ دیتی ہیں, پھیلاتی ہیں, اور اس کے نتیجے میں مختلف قسم کی واردات ہوتی ہیں جس کا تدارک ہماری انتظامیہ نہیں کر سکتی.
جی جی شمیم صاحب ہمارے ساتھ رہیں, بلکہ آپ تینوں حضرات ہمارے ساتھ رہیں کیونکہ ہم عوام کو بھی سننا چاہتے ہیں اس پر. ہمیں دیر سے کال کیا ہے لیاقت الملک نے.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
بلوچستان ہائی کورٹ کے فیصلے کو میں اپریشیٹ کرتا ہوں, اور اس حوالے سے میں یہ کہوں گا چونکہ میں خود ضلع دیر پائن اور بالا اپر اور لوئر کمیونٹی گیم ریزرو کا چیئرمین بھی ہوں.
اچھا.
اور اس حوالے سے ہم نے یہاں پر کمیونٹی کو انوالو کر کے آپ یقین کیجئے کہ وزیر اعظم, وزیر اعلیٰ یا گورنر کا بھی کوئی آدمی آئے اور وہ اسپیشل جن کو ہم یہاں ڈیولپ کر رہے ہیں جو ہمارے غفلت کی وجہ سے ختم ہو گئے ہیں, اگر اس کی بھی کوئی ان کا خط لے کر آئے ہم ان کو اجازت نہیں دیتے ہیں.
اچھا.
عرب کے شہنشاہ ہو یا وہ دبئی کے شہنشاہ ہو, ہمارے تعلقات اپنی جگہ, لیکن اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو بہترین موسم دیے ہیں, جنگلات دیے ہیں, وائلڈ لائف دیا ہے. یہاں میں یہ کہنا چاہتا ہوں اپنے ان اہلکاروں کو یا جو انالسٹ آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں ان کی وساطت سے, آپ کے پروگرام کی وساطت سے, کہ آپ کمیونٹی کو اسی طرح انوالو کریں جس طرح کی ضلع دیر میں کمیونٹی.
بڑی اچھی بات کی آپ نے, بہت شکریہ آپ کے کال کرنے کا. اور ہمیں کال کیا ہے دھانا والا سے شوکت علی انجم نے.
ہلو, السلام علیکم میڈم. شوکت علی انجم دھانا والا سے کر رہا ہوں. میڈم, از ایکول فار آل, قانون سب کے لیے برابر ہونا چاہیے.
میرے خیال میں اگر
پرندوں کو بچانا ہے تو ان کو بچانے کے لیے قانون سب کے لیے یکساں ہو, اور کسی کو یہ جو اس کا شکار کرنے کی اجازت نہ ہو.
بہت شکریہ. تنویر عارف, آپ ماحولیاتی ادارہ سکوپ کے سربراہ ہیں. جس طرح سے کہا گیا اور ایک کالر نے بتایا کہ عوام کو انوالو کیا جائے اور ان کو ضامن بنایا جائے تاکہ جو بھی ہوں شاہی خاندان کے کیوں نہ ہوں ان کو اجازت نہ دی جائے کہ اس طرح کے شکار کیا جائے, آپ بتائیے آپ کے گروپ نے کیا کام کیا ہے اس سلسلے میں.
دیکھیں جی, یہ معاملہ تھوڑا سا ہٹ کر ہے کیونکہ اس میں جو لوگ اس میں انوالو ہیں, جو شکار کرنے آتے ہیں, وہ زیادہ تر رائل فیملی کے لوگ ہوتے ہیں, اور ان کو ریاستی ادارے ان کو جو ہے وہ مطلب پروٹیکٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں اور ان کے لیے فیسلٹیٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں. تھرپارکر وغیرہ میں پہلے لوگوں نے مزاحمت کی تھی, لیکن ظاہر ہے تو طاقتور اداروں کے آگے بے بس تھے. کمیونٹی پارٹیسپیشن اس میں یقیناً ہونی چاہیے, لیکن میں سیدھا سیدھا یہ بولوں گا کہ یہ معاملہ کمیونٹی کی طاقت سے بڑھ کر ہے, کیونکہ اس میں جو ہے وہ بہت بڑے ادارے اس میں انوالو. آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ سپریم کورٹ بھی اس پہ پہلے فیصلہ دے چکی ہے. ہمارا کیس تھا ٹھٹا پہ, ٹھٹا میں گھنٹنگ پرمٹ جو ہے ایشو ہوا تھا, تو گورنمنٹ اس کے لیے جو ہے وہ اپیل کرنے کے لیے سپریم کورٹ گئی تھی, جیسا کہ ابھی بلوچستان گورنمنٹ لے ہے, اور سپریم کورٹ نے بھی ٹرن ڈاؤن کر دیا تھا ان کو. تو یہ تو بار بار کیس آتے رہے ہیں, ہائی کورٹ میں بھی آتے رہے ہیں, سپریم کورٹ میں بھی آتے رہے ہیں. سیدھی سی بات یہ ہے کہ جو ادارے جو ان کو بلاتے ہیں, جو ان کی مہمان نوازی کرتے ہیں, وہ اپنے آپ کو ان تمام اداروں سے بالاتر سمجھتے ہیں. تو اب کمیونٹی کی طاقت ہے, کمیونٹی کو تو یہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ جی مسجدیں بنا دی, کوئی پینے کے پانی کا کوئی انتظام کر دیا, کوئی اس طرح سے کچھ لوگوں کو نوکریاں دے دیں, تو اس طرح سے ان کے اوپر ایک وہ احسان بھی وہ کر دیتے ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ بڑے بڑے ادارے ان لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں, تو کمیونٹی کی کوئی طاقت نہیں ہے کہ ان لوگوں کو روک سکے. صرف یہی ہے کہ ہم جو ہے وہ میڈیا کے ذریعے اویئرنیس کریں, تھوڑا شرم ان لوگوں کو دلائی جائے, گورنمنٹ کو شرم دلائی جائے کہ بھئی آپ جو ہیں وہ آپ نے اتنے سارے ادارے بنائے ہیں, وائلڈ لائف ایکٹ موجود ہے, وائلڈ لائف پروٹیکشن کاؤنسل موجود ہے, یہ سارے ادارے موجود ہیں جو کہ کام بھی کر رہے ہیں, ان کو کام کرنا بھی چاہیے. لیکن اس کے ہوتے ہوئے بھی آپ اس چیز کو آپ کنٹرول نہیں کر پا رہے, صرف وجہ سے کہ بھئی یہ جو ممالک ہیں جو بہت ہی انتہائی طاقتور ممالک ہیں, پاکستان کو یہ امداد دیتے ہیں, تو بہانہ یہ بنایا جاتا ہے کہ جی پاکستانی چونکہ وہاں پہ کام کرتے ہیں. لیکن دیکھیں دوسرے کنٹریز بھی ہیں, انڈیا بھی ہے, وہ تو نہیں الاؤ کرتا ان کو.
جی 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 بالکل بالکل, ہمارے ساتھ رہیں. محمود اشرف, آپ بھی جانتے ہیں کہ جس وقت سپریم کورٹ کے سربراہ افتخار چودھری تھے تو آئے دن وزیر اعظم کو نوٹسز ملتے تھے. آج جب آپ کے خیال میں وزیر اعظم کی مرضی کی وجہ سے قانون کی خلاف ورزی ہو رہی ہے تو سپریم کورٹ انہیں نوٹس سرو کر سکتا ہے؟
جی دیکھیے سپریم کورٹ بالکل, یہ کیونکہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ نیشنل ہی نہیں انٹرنیشنل ایشو ہے, کیونکہ اس پرندے کا شکار انٹرنیشنلی منع کیا گیا ہے اور اس کو پروٹیکٹ کیا گیا ہے, تو سپریم کورٹ اس میں سو موٹو نوٹس لے سکتی ہے. لیکن آپ یہ دیکھیے گا کہ اسی فورم پہ بھی بہت سے بندوں نے جو چودھری فلان چودھری صاحب کی عادت تھی کہ وہ ہر نیشنل ایشو پہ لے لیتے تھے سو موٹو نوٹس, تو اس کو بہت زیادہ کریٹیسائز کیا جاتا تھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اب یہ سپریم کورٹ میں بہت دن چلے گئے ہیں کہ جب نیشنل اور انٹرنیشنل ایشوز پہ آسانی سے سو موٹو نوٹس لے کر اور اس کو فوری طور پر اس کے خلاف جو مرتکب کسی بھی جرم کے مرتکب یا کسی خلاف ورزی کے مرتکب افراد ہوتے تھے ان کے خلاف کارروائی کی جاتی تھی, میں سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ کو لینا چاہیے. لیکن ایک خبر نہایت افسوس ناک تو یہ ہے کہ بلوچستان کی حکومت نے بجائے اس کے کہ وہ اس کو فالو کرے جو پاس کیا ہے آرڈر بلوچستان ہائی کورٹ نے, وہ سپریم کورٹ میں اس کو چیلنج کر کے اس کی پابندی کو ختم کرانے کے بارے میں بھی سوچ رہے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اس بات پہ اسی بات پہ کہ بلوچستان ہائی کورٹ کا آرڈر فلاؤٹ کیا گیا یا اس کا مذاق اڑایا گیا ہے, اسی پر سپریم کورٹ کو خود بھی نوٹس لے لینا چاہیے ان تمام آفیشلز کے خلاف اور حکومت کے بندوں کے خلاف جنہوں نے اس آرڈر کو پروٹیکٹ نہیں کیا اور اس آرڈر کو خلاف ورزی کی ہے.
اچھا جی, ہم دیکھتے ہیں کہ ایسا ممکن ہوگا یا نہیں, لیکن اس وقت اس سیگمنٹ کو یہاں ختم کرتے ہیں. ہمارے ساتھ تھے بین الاقوامی تعلقات کے ماہر پروفیسر شمیم اختر, ان کے ساتھ تھے ایک ماحولیاتی گروپ سکوپ کے سربراہ تنویر عارف, ان کے علاوہ ہمارے ساتھ تھے سپریم کورٹ کے وکیل محمود اشرف, اور ہم نے بلوچستان حکومت کے نمائندہ جان بلیدی کو دعوت دی تھی لیکن وہ اس پروگرام میں شریک نہیں ہوئے. بہت شکریہ آپ حضرات کا اور ہماری طرف سے خدا حافظ. اس کے بعد ایک آئی ڈی بریک لیتے ہیں.
عمران, تم اردو میں تازہ ترین خبروں اور دلچسپ فیچرز کے لیے کس ویب سائٹ پہ جاتے ہو؟
وائس آف امریکہ کی اردو ویب سائٹ www.urduvoa.com پر, اور کہاں
زبردست, مجھے بھی سب سے زیادہ www.urduvoa.com ہی پسند ہے.
چلو کسی بات پر تو ہم دونوں میں اتفاق ہے
بھائی, www.urduvoa.com پر کسے اتفاق نہیں ہوگا.
جی آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے ان دی نیوز سن رہے ہیں, اور ان دی نیوز میں ہم اپنے آخری موضوع کی طرف آتے ہیں, اور موضوع یہ ہے کہ آج اور ابھی ابھی یہ بریکنگ نیوز آئی ہے کہ پاکستان اور آئی ایم ایف نے جو آپس میں بات کر رہے تھے تین دن تک, انہوں نے طے کیا ہے کہ آئی ایم ایف پاکستان کو 550 ملین ڈالرز دے گا. اس کے علاوہ ہم سیکرٹری خارجہ جان کیری کے یوکرین کے دورے کے بارے میں بھی بات کریں گے. اس وقت بتایا جا رہا ہے کہ ہمارے ساتھ بفلو اسٹیٹ یونیورسٹی میں سیاسیات کے پروفیسر فیضان حق ہیں, اور پروفیسر فیضان آپ کو خوش آمدید.
جی بہت شکریہ.
تو آئیے سب سے پہلے یہ جو بریکنگ نیوز ہے اس کی ایک رپورٹ سنتے ہیں, اور اس کے بعد اس سلسلے میں آپ سے بات کرتے ہیں. پیش کر رہے ہیں محمد جلیل اختر.
پاکستان کے وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے کہا ہے کہ ان کی ٹیم کے عالمی مالیاتی فنڈ یعنی آئی ایم ایف کے جائزہ مشن سے مذاکرات کامیاب رہے ہیں, جس کے بعد پاکستان کو 55 کروڑ ڈالر قرض کی نئی قسط کی فراہمی کی راہ ہموار ہو گئی ہے. پاکستان اور آئی ایم ایف کے حکام کے درمیان 3 روزہ مذاکرات جمعرات کو دبئی میں مکمل ہوئے. ان مذاکرات کے بعد عالمی مالیاتی ادارے کے جائزہ مشن نے پاکستان کو 55 کروڑ ڈالر کی آئندہ قسط جاری کرنے کی سفارش کی. پاکستانی وفد کی قیادت وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے کی, جبکہ آئی ایم ایف کے وفد کی قیادت جائزہ مشن کے سربراہ جیفری فرینک نے کی. پاکستانی وزیر خزانہ نے دبئی میں ذرائع ابلاغ کے نمائندوں سے گفتگو میں کہا کہ مذاکرات میں پاکستان کے اقتصادی اہداف کے حصول پر اطمینان کا اظہار کیا گیا ہے.
یا تو ٹارگٹس کو اچیو کیا گیا ہے یا ان کو کافی مارجن کے ساتھ بلکہ اچیو کیا گیا ہے, تو یہ خوش آئند بات ہے. ہماری جو ہے ڈیٹیل ہماری ٹیم کی مختلف سیکٹری صاحبان, گورنر اسٹیٹ بینک, سیکٹری فائنانس اور دوسرے ہمارے جو منسٹریز ہیں وہ یہاں ایکٹیولی ان کے ساتھ انگیج تھیں. میں بھی پچھلے 3 دن سے موجود ہوں اور الحمدللہ ایک اچھی خبر ہے کہ ہمارا بڑا سکسیسفل ریویو جو ہے کنکلوڈ ہو چکا ہے۔
آئی ایم ایف کا جائزہ مشن پاکستان کو 55 کروڑ ڈالر کی قسط کے اجراء کی سفارش مرکزی بورڈ کو بھیجے گا، جس کے بعد قرض کی فراہمی کی حتمی منظوری دی جائے گی۔ گزشتہ اکتوبر میں ہونے والے مذاکرات میں بین الاقوامی مالیاتی فنڈ نے پاکستان میں معاشی اصلاحات کے عمل پر اطمینان کا اظہار کیا تھا۔ آئی ایم ایف نے 2013 میں پاکستان کو 3 برسوں کے دوران کل 7 ارب 78 کروڑ سے زائد کا قرض اقساط میں دینے کی منظوری دی تھی۔ ہر قسط کی ادائیگی سے قبل عالمی مالیاتی فنڈ پاکستان میں مجوزہ اقتصادی اصلاحات پر پیش رفت کا جائزہ لیتا ہے۔ پاکستان کے وزیر خزانہ اسحاق ڈار یہ کہہ چکے ہیں کہ ملک میں افراط زر کی شرح میں کمی ہو رہی ہے، جبکہ زر مبادلہ کے ذخائر بھی 15 ارب ڈالر تک پہنچ گئے ہیں۔ محمد جلیل اختر، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
جی تو پروفیسر فیضان، آپ ابتدا کیجئے اور ہمیں بتائیں کہ پاکستان کو 55 کروڑ ڈالرز کی امداد ملنا اس کے لیے کس حد تک خوشخبری ہے؟
جی، سب سے پہلے پاکستان کے تمام بھائیوں بہن بھائیوں کو سلام دعا اور پیار، اللہ تعالیٰ ان کو اپنی امان میں رکھے۔ اصل میں آئی ایم ایف کے ساتھ تعلقات جو ہیں وہ بہت اچھے بھی تصور کیے جا سکتے ہیں اور اس کی ایک منفی اثرات بھی ہو سکتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جب وہ قرضہ لیا جاتا ہے اس سے بہت سی جو ضروریات ہیں ملکوں کی وہ پوری ہو جاتی ہیں، اور جو خاص کر امیڈیٹ چیزیں ہیں، جو ایمرجنسی چیزیں ہیں، ان کا آپ احاطہ کر سکتے ہیں، ان پہ آپ چیزیں خرچ کر سکتے ہیں، ترقیاتی کاموں پر کام ہو سکتا ہے۔ تو جس کو کہتے ہیں، اگر ہم ایک گھر کی بجٹ کو لے لیں تو آپ کا ہاتھ آپ کہہ سکتے ہیں کہ تھوڑا سا کھل جاتا ہے تاکہ آپ اچھے کاموں پہ کام کر سکیں۔ لیکن جب آئی ایم ایف جو ہے وہ اپنا ہاتھ سخت کرتا ہے اس طرح کہ جب وصولی کا وقت آتا ہے تو وہ بہت مشکل ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ اگر ملکوں کی ریٹنگ کو خراب کر دیں یا وہ جو ہے اگر آپ ان کے کرائیٹیریاز نہ میٹ کر سکیں تو پھر آپ کو بھاگنا پڑتا ہے جو ایسے انٹرسٹ لونز لینے میں، ایسے قرضے لینے میں جن کی شرح سود جو ہے بہت زیادہ ہوتی ہے، جو پرائیویٹ سیکٹر سے ملتے ہیں۔ پاکستان ان ادوار سے پہلے گزر چکا ہے۔ یہ بہرحال ایک اچھی نیوز اس لیے ہے کہ نواز شریف صاحب کی جو حکومت ہے اس میں ان کی جو فائنانشل ٹیم ہے، ان کی فائنانس کی جو ٹیم ہے وہ بہت کیپیبل ٹیم ہے، کمپیئر ٹو اگر ہم اس کو کمپیئر کریں پچھلی حکومت سے۔ اور ان کا یہ ایریا خاصا مضبوط ہے۔ ایک تو وہ خود بزنس مین ہیں اور بزنس کو سمجھتے ہیں، لیکن ان کے ساتھ جو ایک بہت بڑا مسئلہ ہے ان کی گورننس کا، وہ یہ ہے کہ ان کے ساتھ جو باقی ٹیم ممبر ہیں ان کے بعض وزراء کے جو پرفارمنس ہے وہ یا تو ہے نہیں یا بہت پور ہے، اور ان کو اور اس طرف توجہ دینا بہت ضروری ہے، کیونکہ جو ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں جو ڈسٹسفیکشن پائی جاتی ہے کامن عام آدمی کے لیول پر، اس کی وجہ وہ آپ کہہ لیں کہ گورننس یا حکومت کرنے کی جو سروسز ہیں ان کو مہیا نہ کرنا جو ہے وہ اس کی وجہ ہے۔ اور یہ ایک شاید یاد ہو ہمارے سننے والوں کو اور آپ کو بھی کہ جب نواز شریف صاحب کی حکومت آئی تھی تو ایک دم کراچی کی ایکسچینج مارکیٹ میں کی تجارت بہت بڑھ گئی تھی، اور جو بزنس طبقہ تھا وہ بہت امید سے تھا کہ بہت سی چیزیں چینجز ہوں گی۔ لیکن پھر جو پرفارمنس کا جو ڈیفیسٹ آیا جس سے بہت سے لوگ ڈس اپوائنٹڈ ہوئے اور بہت نقصان ہوا، اور اس کی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ نواز شریف صاحب اپنی حکومت کو سٹیبلائز کرنا چاہ رہے تھے، اس لیے ان کو کچھ فیورز ریٹرن کرنے تھے یا ایسی کوئی بات تھی، لیکن میرا خیال اب وقت آ گیا ہے کہ ان کو کچھ کرنا پڑے گا سلسلے میں تاکہ یہ جو پرفارمنس کا لیول ہے یہ برقرار رہے۔
بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ آپ کو بھی یاد ہوگا کہ حالانکہ عالمی سطح پہ پیٹرولیم کی قیمتیں گر گئی ہیں لیکن اس کا پاکستانی عوام کو کوئی خاطر خواہ فائدہ نہیں ہوا ہے، یہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ گورننس کا فقدان ہے۔
جی
اور اس وقت ہم یوکرین کی صورتحال پر آتے ہیں، آپ بھی جانتے ہیں کہ امریکہ کو خاصی تشویش ہے کہ وہاں سوویت حامی اس وقت قوتیں زیادہ طاقتور ہوتی جا رہی ہیں۔ اس سلسلے میں بتائیے کہ سینیٹر جان کیری جو وہاں گئے ہیں یوکرین، تو کس مقصد سے گئے ہیں؟
جی، ان کا وہاں پر جانا جو ہے، ایک تو میرا خیال ہے کہ وہ ایک پبلک میسج دینا چاہ رہے ہیں
رشیا کو اور ان کے حواریوں کو کہ وہ یوکرین کو اکیلا نہ سمجھیں اور یوکرین کے پیچھے امریکہ کا ہاتھ رہے گا. اور دوسری طرف جو ہے وہ جو نئی حکمت عملی طے ہوئی ہے اس میں یہ بات طے ہوئی ہے کہ یوکرین کی جو افواج ہیں اور ان کی جو دفاعی ضروریات ہیں ان کو پورا کیا جائے, جو کہ کہا گیا ہے کہ تقریباً ان کے جتنے بھی اسٹاک پائلز ہیں ویپنز وغیرہ کے وہ تقریباً 20 سال یا اس سے زیادہ پرانے ہیں اور بعض اس میں سے کام بھی نہیں کرتے, اور رشیا اس بات کا فائدہ اٹھا رہا ہے اس کمزوری کا. تو میرا خیال ہے کہ جو مغرب ہے یا مغربی دنیا کے جو یورپین ممالک ہیں اور اس میں امریکہ سر فہرست ہے ایز اے لیڈر, تو وہ ان کو جدید ہتھیاروں سے, دفاعی ہتھیاروں سے انہوں نے فیصلہ کیا ہے, جس میں اینٹی ٹینک لانچرز آ جاتے ہیں, اس قسم کی چیزیں دفاعی ضرورت جو جارحیت کے لیے استعمال نہ ہو سکے ان ہتھیاروں سے ان کو دیے جائیں گے, تاکہ وہ جو رشیا کی کا بڑھتا ہوا خطرہ ہے اس سے اچھی طرح نبرد آزما ہو سکیں. اس کی ایک جو پہلو ہے جو کہ یہاں پر ڈسکس ہو رہا ہے امریکہ میں وہ یہ ہے کہ جو روس کے صدر پیوٹن ہے اور ان کے ساتھ جو ان کے لوگ جو اس طرح کی سوچ رکھتے ہیں وہ اس کو ایسے بھی لے سکتے ہیں کہ ان میں اب ذرا دمخم آ گیا ہے ہمیں ذرا احتیاط سے برتنا چاہیے, مگر وہ اس طرح بھی لے سکتے ہیں کہ یوں کرتے ہیں کہ سٹیکس کو ہائی کر دیتے ہیں, انٹینسٹی بڑھا دیتے ہیں اور امریکہ کو اور وہاں کے مغربی ممالک جو ہیں یورپ کے ان کو یہاں پر پھنسا لیتے ہیں اس جگہ, تاکہ وہ ان سے ان کی جو اکانومی یا ان کا جو ترقی ہے اس کی رفتار کو کم کیا جا سکے یا ان کو انگیج کیا جا سکے تاکہ ان سے اپنی شرائط منوائی جا سکے.
بالکل,
یہ جو یہ دو طرح کے اس کے دو راستے ہو سکتے, دو رخ ہیں,
کیونکہ آپ بھی جانتے ہیں کہ امریکہ اس وقت مشرق وسطی میں بھی ایک لڑائی لڑ رہا ہے آئسس کے خلاف, اور کل کی بھی خبر تھی کہ وہ اردن کو دفاعی سطح پر مضبوط کرنے کے لیے پہل کر رہا ہے. آپ بتائیے کہ امریکہ کو کتنی امید ہونی چاہیے مشرق وسطی کے ممالک سے کہ وہ آئسس کے خلاف متحد ہوں گے.
اصل میں اردن میں, سعودی عربیہ میں, ترکی میں, مختلف جگہوں پہ ایسے لوگ موجود ہیں اب بھی جن کی کچھ کچھ ہمدردیاں جو ہیں وہ ان قوتوں سے ہیں جو کہ بعد میں آئسس کا حصہ بنی ہیں. تو امریکہ کو یہ بات باور کروانی پڑے گی, خاص کر جو سنی قبیلے ہیں وہاں کے, کہ ان کے ساتھ انصاف کیا جائے گا اور ان کے ساتھ ایسا رویہ اختیار نہیں کیا جائے گا جو ماضی میں رہا. اس سے امریکہ کو کامیابی کی بہت زیادہ امید ہو سکتی ہے, کیونکہ یہی لوگ ہیں جو آگے بڑھ کے لڑیں گے اور جو آئسس کے ساتھ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر سکتے ہیں. جو وہاں کی حکومتیں ہیں ان کے ساتھ کچھ مسائل ہیں جو ہم سب کو معلوم ہیں, وہ شاید اتنے برابر نہ ہو سکے.
جی جی, بہت شکریہ. ہمارے ساتھ ہے بفلو اسٹیٹ یونیورسٹی میں سیاسیات کے پروفیسر فیضان حق جو نیو یارک میں ہوتے ہیں. آپ کی شرکت کا شکریہ اور خدا حافظ. اور اس سے پہلے آپ نے سنا سپریم کورٹ کے وکیل محمود اشرف کو جو ملتان میں ہیں. ان کے ساتھ ہے کراچی سے ایک ماحولیاتی گروپ سکوپ کے سربراہ تنویر عارف اور بین الاقوامی تعلقات کے پروفیسر شمیم اختر. اور ابتدا میں آپ نے سنا کشمیری رہنما سردار خالد ابراہیم خان کو جو مظفر آباد سے اس پروگرام میں شامل تھے, اور ان کے ساتھ تھے سری نگر سے سیاسی تجزیہ کار نور احمد بابا. اس پروگرام کے لیے ہمارے انجینئر تھے زبیر طیب, پروڈیوسر سعدیہ اسد. وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں نفیسہ ہود بھائی. سننے کا شکریہ اور خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.